گزشتہ سے پیوستہ متن کے اندر مسئلہ آپ نے پڑھا تھا کہ کوئی شخص اگر اس نے اپنی چیز خرید کوئی چیز خریدی تھی اس کو آگے بیچ دیتا ہے تو اس کو قضا بالاقرار یا قضا بالبینہ یا قضا بالنقول کے ذریعے بائے کو رد کر سکتا ہے. اور صاحب ہدایہ نے آپ کو ان کی عبارت نقل کی کہ وہ فرماتے ہیں کہ قضا بالاقرار کا یہ معنی نہیں کہ وہ اقرار کر گئے, بلکہ اس کا کیا معنی ہے کہ اس کے اقرار کو کس کے ذریعے ثابت کیا جائے, بینہ کے ذریعے ثابت کیا جائے. بھائی بینہ کے ذریعے. اچھا تو یہ مسئلہ ذکر ہوا تھا تو ایک صاحب قیل بھائی ایک بعض علماء نے اس کی یہ تشریح کی کہ رد کرنے کا حق کب ہے مشتری ثانی کو, جبکہ دعویٰ تو اس نے کیا ہے کس پر بھائی, مشتری اول پر, لیکن دعویٰ یہ کیا ہے کہ یہ عیب بائے اول کے پاس موجود تھا. بھائی کس کے پاس تھا؟ ہاں اگر تو پھر اس صورت کے اندر اسے بائے اول کو مشتری اول کو اگر وہ چیز واپس بھی ہو جاتی ہے تو وہ کیا کر سکتا ہے, بائے اول کو واپس. اور اگر اس نے یہ دعویٰ نہیں کیا بلکہ یہ دعویٰ کیا کہ عیب مشتری اول کے پاس تھا تو پھر اس صورت میں اس کو بائے اول کو واپس کرنے کا اختیار کا حق نہیں ہوگا بھائی. اور علامہ صدر الشریعہ نے اس قول کو رد کیا تھا بھائی, اس لیے کہ یہ جو حاضر ہے یہ اس کا نائب نہیں بن سکتا اس صورت میں. نائب تو صرف اسی صورت میں بنتا ہے کہ جب غائب پر جو دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ سبب لازمی ہو اس دعوے کا جو کس پر کیا جا رہا ہو, حاضر پر کیا جا رہا ہو بھائی, حاضر پر کیا جا رہا ہو. اور بائے اول کے پاس عیب کا ہونا یہ سبب لازمی نہیں ہے مشتری اول کے پاس عیب کے ہونے کے لیے. جب بھی بائے اول کے پاس عیب پایا جائے ضروری نہیں کہ مشتری اول کے پاس بھی وہ عیب کبھی تو پایا جائے گا اور کبھی نہیں. تو سبب لازمی ہوا, سبب لازمی تو یہ ہے جب بھی وہ پایا جائے دوسرا بھی پایا جائے, لہذا یہ حاضر اس کا نائب نہیں بنا. جب نائب نہیں بنا تو دونوں صورتوں میں فیصلہ مشتری اول ہی کے خلاف ہے, بائے کے خلاف ہے ہی نہیں بھائی. تو پھر بھی ایک ہی صورت بنتی ہے کہ پھر اس کے ساتھ خصومت دونوں صورتوں میں کر سکتا ہے. پھر اس کے بعد متن کی ایک بڑی پیچیدہ عبارت آئی تھی بھئی جو بظاہر خراب لگ رہی تھی, کہ وہ کون سی عبارت تھی, فَإِن قَبَضَ مَشْرِيَهُ وَدَّعَا عَيْبًا لَمْ يُجْبَرْ عَلَى دَفْعِ ثَمَنِهِ حَتَّى يَحْلِفَ بَائِعُهُ اَوْ يُقِيمُ بَيِّنَةً. تو بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ یقیمہ کا عطف یحلفہ پر ہے, وہ منصوب ہے تو یہ بھی منصوب ہوگا اور دونوں غایہ بنیں گے عدم جبر کے لیے مولانا, لیکن عدم جبر کے لیے دونوں غایہ بن نہیں سکتے, معنی خراب ہو جاتا ہے. یعنی عدم جبر کب تک ہوگا, جب تک کہ بائے قسم نہ کھا لے. اور عدم جبر یا کب تک ہوگا عدم جبر, جب تک مشتری بینہ قائم, حالانکہ صورت تو یہ نہیں ہے بھائی. اگر بائے قسم اٹھا لیتا ہے پھر تو ٹھیک ہے مولانا, جب غایہ پایا جائے تو مغیہ ختم ہو جایا کرتا ہے, غایہ پایا جائے. جیسے روزے کا حکم دیا گیا کہ روزے کو پورا کرو, کب تک بھئی, شام تک بھئی, شام تک. تو جب شام آ جائے گی روزہ کیا ہو جائے گا, ختم. غایہ آئے تو مغیہ ختم ہو جائے کرتا ہے. تو یہاں پر بھی ہے, مشتری کو مجبور نہیں کیا جائے گا جب تک کہ بائے قسم نہ اٹھا لے, پیسے دینے پر مجبور نہیں کریں گے اسے جب تک. تو یہ تو بات ٹھیک بنتی ہے, جب بائے قسم اٹھا لے گا کہ میں نے عیب دار چیز نہیں بیچی تو اب مشتری کو کیا کیا جائے گا, پیسے دینے پر, تو یہ تو غائب بن جاتا ہے. لیکن اقامت بینہ کی صورت میں جب وہ بینہ قائم کر دیتا ہے کہ عیب دار چیز اس نے مجھے بیچی ہے, پھر تو چیز واپس کر دی جائے گی, تو اس صورت میں تو پیسے دینے پر مجبور. تو عدم جبر کے لیے حلف بائے تو غایہ بن سکتا ہے, لیکن اقامت بینہ یہ غایہ نہیں بن سکتا. تو عبارت بظاہر خراب لگ رہی تھی, تو علامہ صدر الشریعہ نے بتلایا کہ یقیمو کا عطف یحلفہ پر نہ کرو بلکہ اس کا عطف لم یجبر پر کرو. بھئی کس پر کرو؟ اب بات صحیح ہو گئی کہ کیا معنی، جب مشتری عیب کا دعویٰ کر دے خریدی ہوئی چیز میں تو دو چیزوں میں سے ایک احد الامرین ضرور ہوگا، کیونکہ او کس لیے آیا کرتا ہے؟ احد الامرین. تو لم یجبر یا تو جبر نہیں ہوگا پیسے دینے پر، یا وہ کیا کرے گا؟ بینہ قائم کرے گا. دو میں سے ایک چیز ضرور ہوگی. بینہ قائم کر دے گا تو پھر کیا کر دیں گے؟ چیز واپس کر دیں گے. اور اگر بینہ قائم نہیں کرتا تو پھر بھی جبر نہیں ہوگا جب تک کہ بائے قسام نہ اٹھا لے. تو دونوں میں سے ایک چیز ضرور ثابت ہوگی. عبارت سمجھ میں آگئی تھی بھئی؟ مشکل مقام ہے بھئی، اچھی طرح تکرار کرو. نہ سمجھ میں آئے پھر پوچھیں، بار بار پوچھیں بھئی، مشکل مقام کو ویسے نہ چھوڑیں بھئی. میری تو پوری کوشش ہوتی ہے، اس لیے تقریر لمبی ہو جاتی ہے، میں بار بار اس کے تکرار کی کوشش کرتا ہوں کہ ہر ایک کو سمجھ میں آ جائے. پھر اس کے بعد بھئی علامہ صدر الشریعہ، بھئی میں نے بتایا بڑے علامہ تھے، ہر فن کے اندر بڑے ماہر تھے. انہوں نے ایک توجیہ عجیب بیان کی، وہ فرماتے ہیں اس کا عطف یحلفہ پر بھی کر دو پھر بھی میں ایسی توجیہ کروں گا کہ عبارت کیا ہو جائے گی؟ صحیح. عدم جبر کے لیے دونوں کو میں غایہ بناتا ہوں بھئی. کس طرح؟ کہ عدم جبر کو مشروط کر دو اس شرط کے ساتھ کہ سمن بے کی وجہ سے واجب ہو چکے ہیں. عدم جبر مشروط ہے کس شرط کے ساتھ بھئی؟ بے کے سمن واجب ہو چکے ہیں بے کی وجہ سے بھئی. اب دونوں غائب بن گئے. اب اقامت بینہ ہو تب بھی عدم جبر ختم ہو جائے گا، کیونکہ غایہ آ جائے تو مغیہ کیا ہو جاتا ہے؟ ختم. تو اقامت بینہ ہو پھر بھی عدم جبر ختم، اور اگر حلف بائے ہو تو پھر بھی عدم جبر ختم. کیسے؟ کہتے ہیں دیکھو، عدم جبر ہوگا جب تک کہ بائے قسم نہ اٹھا لے، اور یہ عدم جبر کیا ہے؟ مشروط ہے کس شرط کے ساتھ؟ کہ بائے کی وجہ سے سامان واجب ہو چکے ہیں. تو جب بائے قسم اٹھا لے گا کہ میں نے عیب دار چیز نہیں بیچی، تو اب عدم جبر ختم ہوا، اب جبر آ جائے گا کہ بائے کی وجہ سے سامان واجب ہو چکے ہیں، پیسے ادا کرو. غایہ بنا یا نہیں بھئی؟ تو جب حلف بائے آیا عدم جبر ختم ہوا، اور کیا آگیا؟ جبر آگیا. دوسری صورت یہ کہ عدم جبر وہ عدم جبر جو مشروط ہے کہ بے کی وجہ سے پیسے واجب ہو چکے ہیں، اس کے لئے اقامت بینہ کو غایہ بناو. تو جب بینہ قائم ہو جائے گی تو اب چیز کیا کی جائے گی؟ بائے کو، جب بے کو چیز واپس کر دی، بے فسخ ہو گئی، تو بے کی وجہ سے اب سمن واجب رہے؟ بے کی وجہ سے سمن واجب نہیں رہے، تو یہ تو شرط تھی، اور شرط کیا ہو گئی؟ ختم. اور جب شرط ختم ہو تو مشروط بھی کیا ہو جایا کرتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے. تو عدم جبر جو مشروط تھا وہ بھی کیا ہوا؟ ختم. دیکھا، اقامت بینہ کے ساتھ وہ عدم جبر جو مشروط تھا کس شرط کے ساتھ؟ کہ بے کی وجہ سے سمن واجب ہو چکے ہیں، وہ ختم ہوا. تو دونوں کیا بن گئے عدم جبر کے لیے بھئی؟ غایہ بن گئے. تقریر سمجھ میں آئی بھئی؟ جی. اب آگے دیکھئے، وَعِنْدَ غَيْبَتِ شُهُوتِهِ دُفِعَ السَّمَنُ اِنْ حَلَفَ بَائِعُهُ وَلَزِمَ عَيْبُهُ اِنَّكَ لَا. بھئی انہوں نے کیا مسئلہ بتلایا؟ کہ مشتری نے کس چیز کا دعویٰ کیا ہے؟ مبیع کے اندر عیب کا دعویٰ کیا ہے، تو کیا ضروری ہے وہ کیا قائم کرے گا بھئی؟ بینہ. اگر اس نے کہا ہاں میرے پاس بینہ ہے، تو گواہ میرے پاس ہیں لیکن اس وقت یہاں نہیں ہے بھئی، چلے پر گئے ہوئے ہیں مثلا، کدھر گئے ہوئے ہیں؟ چلے پر گئے ہیں، یا سال لگانے گئے ہوئے ہیں مثلا، دور ہیں کہیں آ نہیں سکتے فی الفوری طور پر، تو اب کیا کریں گے؟ مثلا عیب کا دعویٰ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے بینہ بھی ہے میرے پاس لیکن میرے گواہ اس وقت حاضر نہیں ہیں، تو کیا انتظار کریں گے گواہوں کا؟ کہتے ہیں نہیں بھئی، کیوں انتظار کریں گے گواہوں کا بھئی؟ گواہوں کا انتظار نہیں کریں گے، بلکہ بائے کو قسم دی جائے گی، اگر وہ قسم اٹھا لیتا ہے تو پھر کیا کر دیں گے، سمن مشتری پر واجب کر دیں گے، وہ سمن فوری ادا کرے گا، اور اگر وہ قسم سے انکار کر دیتا ہے تو چیز کیا کی جائے گی، بائے کو واپس کر دی جائے گی. صورت سمجھ میں آگئی بھائی؟ جی. تو گواہوں کا انتظار نہیں کریں گے مولانا، ورنہ تو بائے کا ضرر لازم آئے گا، کیونکہ مبیع تو وہ حوالے کر چکا ہے، مبیع تو حوالے کر چکا ہے اور اس پر مشتری نے قبضہ بھی کیا ہوا ہے، اب وہ عیب کا دعویٰ کر رہا ہے، تو اب اگر ہم تاخیر کرتے ہیں تو اس بیچارے کو سمن کیا ملیں گے، تاخیر سے ملیں گے، لہذا گواہ نہیں ہے تو پھر کس پر فیصلہ کر دو، اور کوئی حرج بھی اس میں نہیں ہے، اس وقت قسم لے لی اس سے، قسم کھا لی تو سمن دے دے وہ، قسم نہیں کھائی تو وہ چیز کیا کر دے، رد کر دے. اور مشتری کہتے ہیں مشتری ابھی بھی اپنے بینہ پر ہے، اگر اس نے قسم کھا لی بھائی تو مشتری کو کیا دینے پڑیں گے، پیسے، پیسے دے دیے، مبیع اب اس کے پاس ہی ہے لیکن ابھی بھی وہ اپنے بینہ پر ہے، جب اس کے گواہ آ جائیں، گواہ قاضی کے سامنے پیش کر دے تو پھر کیا کر دیں گے، اس سے مبیع اس کو دلا دیں گے اور اس سے سمن لے کر اس کو دلا دیں گے، کسی کا کوئی نقصان نہیں. ہاں قسم ایک، وہ اپنی بینہ پر ہے یا نہیں، اس نے تو کیا کہا تھا کہ میں بینہ پیش کرتا ہوں لیکن میرے گواہ غائب ہیں، تو وہ تو اپنی بینہ پر اب بھی ہے بھائی. وعند غیبت شہودہ، اور مشتری کے گواہوں کی غیر موجودگی کے اندر، دفعت سمن، سمن حوالے کیے جائیں گے بائے کے، ان حلف بائعہ، اگر اس کا بائے کیا کر لے، قسم اٹھا لے، ولزم عیبہ ان نکلا، اور عیب لازم ہو جائے گا اگر اس نے انکار کر دیا قسم سے تو چیز واپس کی جائے گی. اِن قَالَ الْمُشْتَرِي شُهُودِ غُيَّبٌ، اگر مشتری نے کہا میرے گواہ غائب ہیں، دُفِعَ السَّمَنُ اِن حَلَفَ بَائِعُهُ، سمن حوالے کیے جائیں گے اگر بائے نے قسم اٹھا لی، کیا قسم، کہ اللہ عیبا، کہ کوئی عیب نہیں تھا، فِي الْمَبِيعِ عِنْدِي، میرے پاس اس میں کوئی عیب نہیں تھا. وَإِنَّكَ لَلْبَائِعُ ثَبَتَ الْعَيْبُ، اور اگر بائے نے انکار کر دیا بھائی، بائے نے قسم کھانے سے، ثبت العیب، تو عیب کیا ہو جائے گا، ثابت ہو جائے گا. فَإِنِ ادَّعَ اِبَاقَهُ، دوسری صورت مسئلہ یہ بھائی، آپ نے زید سے غلام خریدا اور خریدنے کے بعد آپ دعویٰ عیب کا کر دیتے ہیں بھائی، کہ یہ غلام تو بھگوڑا ہے، یہ تو اکثر کیا ہے، بھاگ جاتا ہے بھئی. تو بھئی عیب والا ہے، زید کے پاس یہ کئی دفعہ یہ غلام بھاگ چکا ہے بھئی. بھئی زید کے پاس بھاگنے کا اعتبار نہیں ہے، زید کے پاس تو اس لیے بھاگ جاتا تھا، ہو سکتا ہے وہ اس کو کھانا نہیں کھلاتا تھا پورا. آپ کے پاس بھاگے گا تو پھر کیا کیا جائے گا، آپ کے دعویٰ صحیح ہوگا، ورنہ آپ کا دعویٰ صحیح ہاں، اس عیب اس کے پاس تھا، اس سے کچھ خرابی لازم نہیں ہوتی. ہاں آپ کے پاس بھی وہ عیب ہے تو اب کیا کر سکتے ہیں، اب آپ کا دعویٰ بنے گا اور پھر آگے مقدمہ چلے گا بھائی. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو کہتے ہیں فَإِنِ دَعَ اِبَاقَهُ، اگر مشتری نے دعویٰ کر دیا غلام کے بھاگنے کا، اقام بینتاً اولاً، تو پہلے وہ یہ بینہ قائم کرے گا کہ انہو ابقا عندہو، کہ غلام اس کے پاس بھی بھاگا ہے بھئی، زید کے پاس بھاگنے کا اعتبار نہیں، پہلے اپنے پاس ثابت کرو، پھر اس کے بعد زید کی طرف جائیں گے کہ اس نے عیب دار بیچا تھا آپ کو یا یہ عیب اس میں اب آیا ہے بھئی. سمجھ میں آئی بات بھئی؟ ثم حلفا، یہاں ایک ضابطہ یاد رکھو پہلے بھائی، ضابطہ یہ کہ چیز بیچنے سے پہلے اگر اس میں عیب ہو تو بائے کو، مشتری کو وہ چیز واپس کرنے کا حق ہوتا ہے. اگر بیع سے پہلے چیز میں عیب تھا تو مشتری کو اسے واپس کرنے کا حق ہے، اسی طرح اگر قبضے سے پہلے اس میں عیب تھا تو پھر بھی اسے واپس کرنے کا حق ہوتا ہے، اگر قبضے سے پہلے عیب تھا تو پھر بھی اسے واپس کرنے کا حق ہوتا ہے۔ ضابطہ لکھ لیا بھائی، کیا ضابطہ ہوا؟ اگر بیع سے پہلے عیب تھا تو بھی کیا حق حاصل ہے مشتری کو؟ عیب دار چیز آئی ہے اس کے پاس ہوا، اس کو واپس کر سکتا ہے جبکہ وہ عیب اس کے پاس بھی ہو۔ اسی طرح بھائی بیع کے وقت تو عیب نہیں تھا لیکن قبضے سے پہلے اس میں عیب آ گیا، بھائی آپ نے زید سے غلام خریدا اور اس وقت تک وہ کبھی نہیں بھاگا تھا، لیکن خریدنے کے بعد ابھی قبضہ نہیں کیا، بھائی دو چار دن بعد قبضہ ہوا اور اس دوران وہ بھاگا بھائی، تو یہ اس میں عیب آیا بھائی، تو اس عیب کی وجہ سے بھی اگر وہ آپ کے پاس بھاگتا ہے تو آپ اس مبیع کو واپس کر سکتے ہیں۔ تو عیب چاہے قبل البیع ہو چاہے قبل القبض ہو، دونوں صورتوں میں مشتری کو کیا حق حاصل ہوتا ہے؟ واپس کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے۔ بھائی ضابطہ سمجھ میں آ گیا؟ تو پہلے جب عیب آیا تو اب آپ کے ذمہ ہے پہلے بینہ قائم کریں بھائی کہ اس نے مجھے عیب والی چیز بیچی ہے۔ اگر آپ کے پاس بینہ نہیں ہے تو مشتری بائے سے قسم کن لفظوں کے ساتھ لی جائے گی وہ آپ کو بتانے لگے ہیں بھائی، پانچ طریقے بتلائیں گے کہتے ہیں، اور پانچ میں سے بتلائیں گے تین طریقوں کے ساتھ تو قسم لو، باقی جو دو طریقے ہیں ان کے ساتھ قسم نہ لینا ورنہ خرابی لازم آئے گی بھائی۔ دیکھیے وہ کیا ہے بھائی، کہتے ہیں تو جب آپ پہلے بینہ آپ ثابت کریں گے، بینہ قائم کریں گے کہ یہ غلام آپ کے پاس بھی بھاگا ہے، جب یہ ثابت ہو جائے گا اب آپ کا دعوی عیب صحیح ہوا، دعوی عیب کیا ہوا؟ صحیح ہوا۔ اب بھائی آپ سے کہا جائے گا کہ بینہ قائم کرو کہ زید نے آپ کو عیب والی چیز بیچی، یعنی اس کے پاس بھی یہ عیب موجود تھا، بھاگنے کا عیب اس کے پاس بھی موجود۔ پہلے اپنے پاس ثابت کرو عیب کو، پھر کس کے پاس ثابت کرو؟ بائے کے پاس۔ اگر اس کے پاس بھی ثابت ہو گیا تو پھر اس صورت میں کیا کریں گے؟ بینہ قائم کر دی، چیز واپس کر دیں گے۔ لیکن اگر آپ بینہ قائم نہیں کر سکے تو پھر کیا کیا جائے گا؟ بائے سے قسم لی جائے گی، اس سے قسم اٹھوائی جائے گی، اور قسم اب پھر ان لفظوں سے ہوگی، دیکھیے بھائی، ثم حلف بائعہ، پھر بائے سے کیا لی جائے گی؟ حلف یحلف، تحلیف کا معنی ہے قسم اٹھوانا، قسم کھلوانا بھائی۔ ثم حلف بائعہ، پھر بائے سے قسم اٹھوائی جائے گی، باللہ لقد باعہ وسلمہ وما ابق قط، باللہ خدا کی قسم، لقد یہ قسم کھائے گا وہ کہ باللہ لقد باعہ، اس نے بیچا ہے اس مبیعے کو، وسلمہ اور سپرد کیا ہے، یہ غلام کو اس نے بیچا ہے اس غلام کو اور سپرد کیا اس غلام کو، وما ابق قط، اس حال میں کہ یہ کبھی نہیں بھاگا بھائی، اور یہ کبھی نہیں بھاگا، اور یہ کبھی نہیں بھاگا، یہ قسم دو بھائی، او یا یہ قسم دو باللہ، اے بھائی یہ قسم کھا کہ خدا کی قسم، ما لہو، نہیں ہے اس مشتری کو حق الرد علیہ کا، تجھ پر واپس کرنے کا حق، من دعواہ حاضی، اس کے اس دعویٰ کی وجہ سے، اس کے دعواہ موصوف ہے، حاضی ہی اس کی صفت ہے، معلوم ہوا دعویٰ کا لفظ عربی میں مؤنث ہے بھائی، اسی لیے اس کی صفت حاضی ہی مؤنث لائی گئی، دعویٰ کی اضافت ضمیر کی طرف ہو گئی تو وہ بھی معرفہ بن گیا، تو حاضی ہی اس میں اشارہ بھی معرفہ ہوتا ہے، وہ اس کی صفت بن گئی۔ یعنی یہ قسم اس کو دیں گے کہ اے بھائی قسم کھا کہ یہ لفظ ان لفظوں کے ساتھ، باللہ کے خدا کی قسم، ما لہو اے للمشتری، نہیں ہے مشتری کو تجھے واپس کرنے کا حق، اس کے اس دعویٰ کی وجہ سے جو اس نے اباق کا دعویٰ کیا، او باللہ یہ قسم کھلائی جائے گی، باللہ ما ابق عندک قط، یہ قسم اٹھا کے خدا کی قسم، نہیں بھاگا تیرے پاس کبھی بھی، تیرے پاس کبھی بھی وہ غلام اس بات پہ قسم اٹھا بھئی، لا یہ قسم نہیں دلائی جائے گی، باللہ لقد باعہ وما بہ ھذا العیب، کہ تو وہ قسم اٹھائے کہ تحقیق اس نے بیچا اس غلام کو اور اس میں یہ عیب نہیں تھا، جب اس نے بیچا تھا اس وقت اس میں یہ عیب نہیں، یہ قسم نہیں دلائیں گے. کیوں نہیں دلائیں گے؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے بیچتے وقت تو عیب نہیں تھا، اس کی بات صحیح ہے، قسم صحیح ہے، لیکن قبضے سے پہلے کیا آ چکا ہو؟ عیب. اور اس صورت میں بھی مشتری کو کس چیز کا حق ہوتا ہے؟ واپس کرنے کا. تو اگر یہ قسم دلا دیں گے تو مشتری پر شفقت نہ ہوئی مولانا، اس کو حق کیا ہوا؟ مارا گیا بھائی. ولا باللہ، اور نہ یہ قسم دلوائی جائے گی باللہ لقد باعہ وسلمہ وما بہ ھذا العیب، کہ خدا کی قسم اس یہ قسم نہیں دی جائے گی بائے کو کہ خدا کی قسم اس نے بیچا اس غلام کو اور سپر کیا تھا اور اس میں یہ عیب نہیں تھا، اس میں یہ عیب نہیں تھا. کیوں یہ قسم کیوں نہیں بھائی؟ بیچا تھا اس نے اور سپرد کیا تھا اور غلام میں یہ عیب بھائی. بائے بھی بڑا تیز ہو سکتا ہے، اس نے شرح وقایہ پڑی ہو بھائی، وہ کیا کر لے گا؟ اپنے کلام کے اندر تاویل کر لے گا. وہ اس کا مقصد یہ ہوگا بیچتے، دیکھو کیا رہا ہے، بیچنے اور سپرد کرنے کا ذکر، کہ بیچنے اور سپرد کرنے دونوں کے وقت میں یہ عیب نہیں تھا، وہ یہ تاویل کر لے گا. جب میں نے بیچا تھا اور سپرد کیا تھا تو اس میں یہ عیب نہیں تھا، یعنی معلوم ہوا بیچنے اور سپرد کرتے دونوں کے مجموعے کے وقت یہ عیب نہیں تھا، صرف ایک کے وقت عیب تھا. کس میں؟ قبضے کے وقت عیب تھا، بیچتے وقت تو عیب نہیں تھا. سمجھ میں آئی صورت؟ سمجھ میں آ گئی بھائی؟ دیکھیے خود بتلا رہے ہیں، انما لم یحلف بہذین الطریقین، قسم نہیں کھلائی جائے گی ان دو طریقوں کے ساتھ، اس فی الاول، اس سے کہ پہلی صورت میں، یمکن اللہ یکون العیب وقت البیع، کہ عیب نہ ہو بیع کے وقت، فیحدث بعد البیع، تو وہ پیدا ہوا ہو، پیدا ہو گیا ہو جائے بعد البیع، کس کے بعد؟ بیع کے بعد پیدا ہو جائے، قبل التسلیم، سپرد کرنے سے پہلے، والا هذا التقدير للمشتري حق الرد ايضا، اور اس تقدیر پر بھی مشتری کو واپس کرنے کا حق ہے، قبضے سے پہلے عیب آ جائے تو واپس کر سکتا ہے. واما في الثاني، اور دوسری صورت، دوسری قسم نہیں کھلائی جائے گی، فلأن البائع يمكن ان يؤول كلامه، کیونکہ ممکن ہے بائع وہ تعویل کر لے اپنے کلام کی، بھی ان يكون المراد کہ مراد اس کی یہ ہے کہ ان العیب لم يكن موجودا عند البيع والتسليم، کہ عیب موجود نہیں تھا بھائی کب؟ بیع اور تسلیم دونوں کے وقت. بِمَعْنَى کہ ان وجود العیب عند كل واحد منهما منتفن، کہ وجود عیب ان دونوں میں سے ہر ایک کے وقت کیا تھا؟ دونوں کے یعنی مجموعے کے وقت عیب کیا تھا؟ منتفی تھا، موجود نہیں تھا. تو دونوں کے وقت ہو سکتا ہے منتفی ہو، فیمکن انه کان موجودا عند التسليم للبائع، تو ممکن ہے کہ وہ تسلیم کے وقت موجود ہو، بے کے وقت واقعی موجود نہ ہو بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو ان دونوں میں سے ہر ایک کی موجودگی کے وقت عیب منتفی ہو اور ایک میں پایا جا رہا ہو بھائی، تو تعویل یہ چل جائے گی بھائی، تو بائے کا حق، مشتری کا حق مارا جائے گا، اس لیے یہ قسم نہ کھلاؤ. فَإِن قُلْتَ، یہ اب ایک اعتراض ذکر کر رہے ہیں، آگے اس کا جواب دیں گے. بھائی دیکھیے بھائی، پانچویں قسم کیا تھی؟ باللہ لقد باعہ وسلمہ وما بہ ھذا العیب، یہ قسم نہیں کھلائیں گے، کیونکہ اس میں وہ کیا کر لے گا؟ تعویل کر لے گا کہ بیع اور تسلیم دونوں کے وقت عیب نہیں تھا بلکہ صرف کس میں تھا، تو بات تو اس کی سچی ہو جائے گی، قسم کھا لے گا اور مشتری کا حق مارا جائے گا. اس پر اشکال کی اگر کریں آپ، کہ بھائی اوپر پہلی قسم بھی تو اسی قسم کی آئی تھی، باللہ لقد باعہ وسلمہ وما ابقى قط، تو وہاں بھی ہو سکتا ہے یہ تعویل کر لے کہ بیع اور تسلیم دونوں کے وقت غلام نہیں بھاگا تھا، ہاں ایک کے وقت کیا ہے؟ بھاگا ہو وہ بھائی، تو وہاں بھی تو یہ تعویل چل سکتی ہے بھائی. تو المصنف آپ کو بتلائیں گے بھائی، نہیں بھائی وہاں قطو کا لفظ آ رہا ہے. کون سا لفظ آ رہا ہے؟ قطو کا لفظ آ رہا ہے، وہ اس احتمال کو ختم کر دیتا ہے، یہ احتمال باقی نہیں، اس لیے کہ قطو آتا ہے کسی چیز کی نفی میں عموم پیدا کرنے کے لیے، یعنی تمام زمانے ماضی کا احاطہ کر لیتا ہے، وہ کس لیے آتا ہے؟ نفی میں عموم پیدا کرتا ہے اور تمام زمانے ماضی کا کیا کر لیتا ہے؟ احاطہ کر لیتا ہے. میں کہتا ہوں ما جاءنی زیدن، میرے پاس زید نہیں آیا، تو ہو سکتا ہے آج نہ آیا ہو اور ایک ہفتہ پہلے آیا ہو، اور میری مراد کس کی ہے؟ آج کی ہے. لیکن جب میں کہتا ہوں ما جاءنی زیدن قط، میرے پاس زید کبھی بھی نہیں آیا، کبھی دیکھا، اس نے سارے زمانے ماضی کا کیا کر لیا؟ احاطہ کر لیا. معلوم ہو کبھی بھی نہ، آج نہ، ایک ہفتہ پہلے نہ، ایک سال پہلے. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ قطو نے دونوں کو گھیر لیا، بے بھی آ گئی، قبضہ بھی آ گیا، سارے کے اندر بھائی کبھی بھی غلام بھاگا نہیں. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی کہ مشکل ہے بھائی؟ فَإِن قُلْتَ، اگر آپ یہ اعتراض کریں هذا الاحتمال، یہ طویل والا احتمال تو ثابت ہے، فی قولہم، اس قول کے اندر بھی بھائی، لقد باعہ وسلمہ وما ابق قط، اس قسم میں بھی، اے وجد کل واحد منہما وما ابق عند وجود کل واحد، یعنی پایا گیا ان دونوں میں سے ہر ایک کو، یعنی بے بھی پائی گئی اور تسلیم بھی. یہ تاویل کا اب ذکر کر رہے ہیں، یہ تاویل کس طرح چلے گی کہ یعنی پایا گیا دونوں میں سے ہر ایک کو، بے کو بھی اور تسلیم کو بھی، اور وما ابقا، اور وہ نہیں بھاگا تھا، عند وجود کل واحد، دونوں میں سے ہر ایک کے وقت میں نہیں بھاگا تھا بلکہ صرف ایک میں بھاگا تھا. فیمکن انہ قد ابقا عند وجود التسلیم للبیع، تو ممکن ہے کہ وہ بھاگا ہو تسلیم کے وقت میں، پائے جانے کے وقت میں، للبیع، نہ کہ قل. تو جواب دیتے ہیں، میں کہتا ہوں کلمۃ قط تو نافی ھذا المعنی، یہ کیا کرتا ہے؟ نفی کر دیتا ہے اس معنی کی. لانھا موضوعۃ لعموم السلب فی الماضی، اس لیے کہ وہ وضع کیا گیا ہے عموم السلب کے لیے ماضی میں. کلمۃ قط کس لیے وضع ہے بھائی؟ ماضی میں عموم سلب کے لیے وضع کیا گیا ہے. وَذَلِكَ الْمَعْنَى، اور وہ جو معنی ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں، وہ جو احتمال، ہوا سلب العموم، وہ کیا ہے؟ سلب عموم ہے بھائی. تو دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. قط فائدہ دے رہا ہے سلب عموم السلب کا، اور یہ جو آپ احتمال ذکر کر رہے ہیں یہ کیا ہے؟ سلب العموم بھائی. یہ جانتے ہو بھائی عموم السلب اور سلب العموم؟ دیکھو لفظوں پہ غور کر لو، لفظوں سے آپ کو پتا چل جائے گا بھائی. عموم السلب، عموم مضاف، سلب مضاف، اور سلب کا معنی ہے نفی، نفی. اب ترجمہ کیا کریں گے؟ غلام زید، کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ زید کا غلام. دیکھا مضاف الیہ کو پہلے لے آتے ہیں اردو میں، تو یہاں بھی عموم السلب، سلب کا عموم، نفی کا عموم، یعنی نفی میں کیا آ جائے؟ عموم آ جائے بھائی، نفی میں عموم آ جائے. صورت سمجھ میں آئی؟ اور دوسرے کو دیکھو، سلب العموم، اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ عموم کا سلب، عموم کی نفی کرنا. ایک ہے نفی میں عموم پیدا کرنا، ایک ہے عموم کی نفی کرنا، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ یاد رکھو عموم السلب کے اندر ہر ہر فرد سے نفی ہو جاتی ہے. عموم السلب کے اندر بھائی ہر ہر فرد سے کیا ہوتی ہے؟ نفی ہوتی ہے بھائی. جلدی جلدی لکھو بھائی، ہر ہر فرد سے نفی ہوتی ہے. عموم السلب میں ہر ہر فرد سے کیا ہو جاتی ہے؟ نفی ہو جاتی ہے بھائی. اور سلب العموم میں مجموعے سے نفی ہوتی ہے، اور سلب العموم میں مجموعے سے نفی ہوتی ہے. لکھ لیا بھائی؟ اب دیکھو بھائی مثال سے سمجھاؤں گا آپ کو سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ سلب العموم اور عموم السلب. بھائی میں نے کہا کوئی طالب علم درجہ رابعہ کا اس وقت کھڑا نہیں ہے، کوئی طالب علم درجہ رابعہ کا کھڑا نہیں ہے، یہ ہے مولانا عموم السلب. یہ کیا ہے؟ اور میں کہتا ہوں تمام طلبا درجہ رابعہ کے کھڑے نہیں ہیں، یہ ہے بھائی سلب العموم. بھائی عموم السلب کیا ہے؟ کوئی طالب علم کھڑا
نہیں.
اور سلب العموم کیا ہے؟ تمام طالب علم کھڑے
نہیں.
آپ کے ذہن میں خیال آئے گا یہ تو ایک جیسے ہیں. کیسے ایک جیسے ہیں؟ عموم السلب لاؤ. پہلے میں نے کہا کوئی طالب علم درجہ رابعہ کا اس وقت کھڑا نہیں ہے. میرا کلام آپ سارے بیٹھے ہیں، میرا کلام صادق ہے کاذب ہے؟ صادق ہے. اچھا اب آپ کھڑے ہو جاؤ بھائی. ہاں اب میں کہتا ہوں کوئی طالب علم درجہ رابعہ کا اس وقت کھڑا نہیں ہے، میرا کلام صادق ہے کاذب ہے؟ کاذب. معلوم ہو ایک بھی کھڑا ہو گیا تو کلام کیا بن جائے گا؟ ایک کے لیے بھی ثبوت آ گیا تو یہ کلام کیا ہو جائے گا؟ کاذب. دیکھو اب وہ دوسرا جملہ لاؤ، یہ کیا تھا جو ابھی گزرا؟ عموم السلب. عموم السلب نفی میں عموم ہے، ہر ہر فرد سے نفی ہونا ضروری اس کے صدق کے لیے، ایک کے لیے بھی ثبوت آ جائے گا تو یہ کیا ہو جائے گا؟ اچھا دوسری صورت کیا تھی؟ سلب العموم. اس کا میں نے کیا معنی کیا بھائی؟ کیا مثال ذکر کی؟ تمام طلباء کھڑے نہیں ہیں. اس وقت آپ بتائیے میرا کلام صادق ہے کاذب ہے؟ بھائی صادق ہے. تمام طلباء کھڑے، یہ کلام صادق ہے. اب آپ پھر کھڑے ہو جاؤ بھائی. اب میں پھر کہتا ہوں تمام طلباء کھڑے نہیں ہیں، میرا کلام صادق ہے کاذب ہے؟ ابھی بھی صادق ہے. فرق سمجھ میں آیا بھائی؟ تو ایک میں ایک بھی آ جاتا ہے اس ثبوت ایک کے لیے تو اس میں کلام کاذب ہو جاتا ہے، اور دوسرے کے اندر اگر سارے آپ کھڑے ہو جائیں ایک لڑکا بیٹھا رہے پھر بھی میں کہوں گا تمام طلباء کھڑے نہیں ہیں. فرق سمجھ میں آیا بھائی؟ یہ ہے سلب العموم اور عموم السلب. بھائی بیٹھیے بھائی شاہ، سمجھ میں آیا؟ تو عموم السلب میں کیا ہوتا ہے مولانا؟ ہر ہر فرد سے نفی، اور سلب العموم میں مجموعے سے نفی ہونا ضروری ہے بھائی، مجموعے سے. بلند آواز سے کہا کرو. اچھا بھائی سلب العموم کی دو، سلب العموم کی دو صورتیں بنتی ہیں بھائی. سارے بیٹھے ہوئے ہوں تو اس وقت میں کہہ سکتا ہوں تمام طلباء کھڑے، اور میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کوئی طالب علم درجہ رابعہ کا کھڑا
نہیں.
تو دیکھو عموم السلب بھی ہے اور سلب العموم بھی ہے. لیکن اگر کچھ کھڑے ہوں کچھ بیٹھے ہوں تو پھر میں یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ تمام طلباء کھڑے نہیں، مگر یہ نہیں کہہ سکتا کہ کوئی بھی کھڑا نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ تو اس کے افراد دو ہو گئے بھائی. کل سے نفی کس کے افراد دو ہو گئے؟ سلب العموم کے. سلب العموم سارے مجموعے سے نفی ہو پھر بھی ٹھیک، بعض کے لیے ثبوت ہو بعض سے نفی ہو پھر بھی ٹھیک، اور اس کے اندر ہر ایک سے نفی ہونا، اور جب ہر ایک سے نفی ہوئی تو مجموعے سے نفی ہوئی یا نہیں ہوئی بھائی؟ مجموعے سے بھی نفی ہو گئی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں دیکھا قطو کس لیے وضع ہے؟ عموم سلب کے لیے، ہر ہر فرد سے نفی کے لیے وضع ہے، تو وہ بے کے وقت بھی عیب کی نفی کر دے گا اور تسلیم کے وقت بھی عیب کی نفی کر دے گا. اور جو آپ احتمال ذکر کر رہے ہیں وہ تو سلب العموم ہے، تو قد تو فائدہ دیتا ہے عموم السلب کا، اور جو آپ احتمال ذکر کر رہے ہیں وہ سلب العموم ہے، اور دونوں الگ الگ چیزیں ہیں بھائی. آپ کا اعتراض تب صحیح ہوتا جبکہ قد تو بھی کس چیز کا فائدہ دیتا؟ عموم السلب کا فائدہ دیتا. وعند عدم بینۃ المشتری علی العیب عندہ بھائی، دیکھیے اب یہ ذکر کر رہے ہیں. ابھی تک یہ مسئلہ ذکر ہوا کہ آپ نے غلام خریدا تھا، اور آپ نے کس چیز کا دعویٰ کر دیا؟ اس کے عیب کا، اس کے بھگوڑا ہونے کا. تو اب آپ سب سے پہلے کس چیز پر بینہ قائم کریں گے؟ کہ وہ آپ کے پاس بھی بھاگا ہو، آپ کے پاس بھی بھاگا ہو. تو اب اگر آپ کے پاس بینہ نہ ہوئی کہ آپ کے پاس وہ بھاگا ہے اس پر، تو کیا باعث قسم لیں گے یا قسم نہیں لیں گے؟ تو صاحبین فرماتے ہیں باعث قسم لیں گے. اور امام صاحب کے بارے میں مشائخ کا اختلاف ہے، دو قول ہیں ان کے بارے، ان کی دو روایتیں ہیں. بعض مشائخ فرماتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں کہ باعث کیا لیں گے؟ قسم. اور بعض فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا کیا قول ہے؟ کہ باعث قسم نہیں لیں. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ ابھی صرف وہ ثبوت عیب کی بات چل رہی ہے، ابھی اس کو واپس کرنے کی بات پہلے عیب تو ثابت کرو، آپ کے پاس بھاگا بھی ہے یا بھاگا نہیں. جب یہ ثابت ہو جائے گا آپ کے پاس بھی بھاگا ہے، اب اس بات پہ بینہ پیش کرو کہ بائے کے پاس بھی یہ غلام بھاگا تھا، معلوم ہوا یہ عیب وہیں سے آیا ہے. سمجھ میں آئی بات بھائی؟ تو ابھی ثبوت عیب پر بات چل رہی ہے. تو اس میں صاحبین فرماتے ہیں اگر یہ بینہ پیش نہ کر سکے ثبوت عیب پر، تو پھر باعث قسم لی جائے گی. اور امام صاحب کے بارے میں دو قول آ گئے بھائی، ایک قول کے مطابق وہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں قسم لی جائے گی، اور بعض فرماتے ہیں کہ ان کا قول یہ ہے کہ قسم نہیں لی جائے گی. بھائی دیکھیے بھائی، وَعِنْدَ عَدَمِ بَيِّنَةِ الْمُشْتَرِ عَلَى الْعَيْبِ، اور جب بینہ نہ ہو مشتری کے پاس، عَلَى الْعَيْبِ عیب پر، عِنْدَهُ جو کس کے پاس تھا، اس مشتری کے پاس، مشتری کے پاس جو عیب تھا اس پر، مشتری اس کے لیے مشتری کے پاس کوئی بینہ نہ ہو، يُحَلَّفُ بَائِعُهُ عِنْدَهُمَا، تو قسم کھلائی جائے گی بائے کو صاحبین کے نزدیک. کیا قسم؟ یہ قسم، انہو ما تعلم انہو ابقا عندہو، کہ تو قسم اٹھا کہ تجھے پتا نہیں ہے کہ وہ غلام اس مشتری کے پاس بھاگا ہے. مشتری کیا ثابت کر رہا ہے؟ غلام میرے پاس بھی بھاگا ہے. اب بینہ تو نہیں، تو اب باعث قسم یہ لی جائے گی کہ تو قسم اٹھا کہ تجھے علم نہیں ہے کہ غلام مشتری کے پاس بھاگا ہے. واختلفوا على قول ابی حنیفہ، اور اختلاف کیا ہے مشائخ نے، بھائی فقہاء کرام نے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول میں. جی قد ذکر، تحقیق کے بعد ذکر کی گئی کہ ان المشتری اقام بینتن اولا، کہ مشتری کیا کرے گا پہلے بینہ، بھائی پچھلے متن میں کیا آیا تھا، مشتری کیا کرے گا پہلے بینہ قائم کرے گا، انہو ابقا عندہو، کہ یہ غلام اس کے پاس بھاگا ہے. فَإِلَّمْ تَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ، اگر اس کے پاس بینہ نہ ہوئی، تو يَحْلِفُ الْبَائِعُ عِنْدَهُمَا، تو بائے قسم اٹھائے گا صاحبین کے نزدیک بھائی، یا يُحَلَّفُ الْبَائِعُ بھائی، بائے سے قسم کھلوائی جائے گی صاحبین کے نزدیک، أَنَّكَ مَا تَعْلَمُ أَنَّهُ أَبَقَى عِنْدَ الْمُشْتَرِي، کہ تُو قسم اٹھا کہ تُو نہیں جانتا کہ وہ غلام بھاگا ہے مشتری کے پاس. کیوں صاحبین کے کیوں قسم دی جائے گی؟ بھی صاحبین فرماتے ہیں کس کو، بائے کو. صاحبین فرماتے ہیں اس لیے، لقولی علیہ السلام، حضور علیہ السلام کا قول ہے، البینت علی المدعی والیمین علی من انکر، بینہ مدعی کے ذمہ ہے اور یمین انکار کرنے والے کے. فکل شیء یثبت بالبینۃ، ترجمہ غور سے سننا، بس ہر ایسی چیز یثبت بالبینۃ، جو بینہ سے ثابت ہو، فعند العجز عنہا، تو جب بینہ سے عجز آ جائے، یتوجہ الیمین علی المنکری، تو یمین متوجہ ہوتی ہے کس پر؟ منکر پر بھائی. تو دیکھو ابھی آپ نے کیا کہا تھا، ثبوت عیب کے لیے کیا کیا جائے گا، مشتری سے بینہ، اور بینہ سے جب وہ عاجز آ گیا، اور جو بھی چیز بینہ سے ثابت ہوتی ہو اس میں اگر بینہ سے عجز آ جائے، تو پھر کیا چیز آ جایا کرتی ہے، دوسرے فریق مخالف پر قسم آ جاتی ہے. تو یہاں بھی اسی طرح مسئلہ چلے گا بھائی، مشتری کے ذمہ ثبوت عیب پر کیا تھی، بینہ تھی اور وہ بینہ سے عاجز آ گیا، اس کے بعد بینہ نہیں ہے، تو اب لازمی بات ہے دوسرے فریق سے کیا لی جائے گی؟ قسم لی جائے گی. تو یتوجہ الیمین علی المنکری واختلف المشائخ، دلیل سمجھ میں آگئی صاحبین کی؟ واختلف المشائخ، اور اختلاف کیا ہے مشائخ رحمہم اللہ نے علی قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی رحمتا واسعا، امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ کے قول پر. ووجہ عدم الاستحلاف، بھئی ان کا ایک قول کیا ذکر کرتے ہیں وہ؟ بھئی کہ ان کے نزدیک قسم لی جائے گی، اور جب قسم لی جائے گی تو یہی اوپر والی دلیل جو صاحبین کی ذکر ہوئی، کیونکہ بینہ سے جب عجز آ جائے، جس چیز کو بینہ سے ثابت کرنا پڑتا ہو، جب بینہ سے عجز آ جائے تو پھر کیا آ جائے کرتی ہے؟ قسم آ جائے، تو یہاں بھی قسم آ جائے گی. اور دوسرا قول کیا ہے؟ کہ قسم نہیں دلائی جائے گی. اب اس کی وجہ ذکر کریں گے، اس لیے پہلے کی وجہ ذکر نہیں کی کہ وہ اوپر آ گئی. وَوَجْهُ عَدَمِ الْاِسْتِحْلَافِ، اور قسم طلب نہ کرنے کی وجہ جو ہے، اَنَّ الْيَمِينَ، وہ فرماتے ہیں کہ یمین جو ہے لَا يَتَوَجَّهُ إِلَّا عَلَى الْخَصْمِ، یمین تو متوجہ نہیں ہوتی مگر قسم پر، فریق مخالف پر. بھئی کس پر؟ قسم متوجہ نہیں ہوتی مگر فریق، یعنی قسم تو صرف فریق مخالف پر آیا کرتی ہے. کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ قسم جو ہے وہ جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے ہوتی ہے. کس کے لیے ہوتی ہے؟ جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے. اور جھگڑا تو تب ہی ہوگا جب کوئی فریق مخالف بھی پایا جائے. جب فریق مخالف ہے تو جھگڑا ہے، اور اب جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے کیا آ جایا کرتی ہے؟ قسم. تو وہ کہتے ہیں یمین تو صرف فریق مخالف پر آتی ہے. وَلَا يَسِيرُ خَصْمًا إِلَّا بَعْدَ قِيَامِ الْعَيْبِ عِنْدَهُ، اور بائے تو ابھی خصم بنا ہی نہیں، وہ تو خصم بنے گئی نہیں، إِلَّا بَعْدَ قِيَامِ الْعَيْبِ عِنْدَهُ، مگر جبکہ عیب مشتری کے پاس قائم ہو جائے، ثابت ہو جائے. بھئی جب عیب کیا ہو؟ مشتری کے پاس. بھئی ابھی تو مشتری صرف کس چیز پر بینہ پیش کر رہا ہے؟ ثبوت عیب پر. پہلے عیب تو ثابت ہو، پھر وہ دوسرا اس کا فریق مخالف بنے گا، اور اس کا دعویٰ بنے گا کہ اس نے مجھے کس قسم کی چیز بیچی ہے؟ عیب دا. ابھی ثبوت عیب ہی نہیں ہے تو وہ فریق مخالف ابھی نہیں بنا. جب فریق مخالف نہیں بنا تو اس پر قسم بھی نہیں آنی چاہیے. صورت سمجھ میں آگئے؟ اس لیے قسم تو آتی ہے فریق مخالف پر، اور وہ فریق مخالف نہیں بنے گا، الا بعد قیام العیب عندہ، مگر بعد اس کے کہ عیب ثابت ہو جائے مشتری کے پاس. فلا یمکن اثبات ھذا بالحلف، تو اس کو حلف کے ذریعے ثابت کرنا ممکن نہیں. بھئی کس چیز کو؟ یہ جو قیام عیب ہے کس کے پاس؟ بھئی مشتری کے پاس. اس کو قسم کے ذریعے ثابت کرنا ممکن؟ لِأَنَّهُ دَوْرٌ، اس لیے کہ یہ کیا ہے؟ دور ہے بھئی، دور ہے. دور جانتے ہو بھئی؟ دور کہتے ہیں تَوَقُّفُ الشَّيْءِ، تَوَقُّفُ الشَّيْءِ، لکھ لیجئے تعریف بھئی. تَوَقُّفُ الشَّيْءِ عَلَامَا يَتَوَقَّفُ، على ما يتوقف على ذلك الشيء، على ذلك الشيء. لکھ لیا بھئی؟ دوبارہ سنو بھئی. دور کسے کہتے ہیں؟ توقف الشيء على ما يتوقف على ذلك الشيء. یہ دیکھو ترجمہ سنو، توقف الشیء کسی چیز کا موقوف ہونا، علامہ ایسی چیز پر، یا توقف علی ذالک الشیء کہ وہ چیز موقوف ہو اس پر. بھئی وہ چیز اس پر یہ موقوف ہے دوسری ایک چیز پر، اور وہ دوسری موقوف ہے اس پر، تو یہ دور لازم آئے گا. اچھا بھئی کیسے دور؟ صورت بتلاتا ہوں بھئی، حاشیے پہ لکھ بنا لو صورت بھئی، ایک طرف بناو درمیان میں بھئی ثبوت قسم، اور اس سے دونوں طرف ایک ایک خط کھینچو. ثبوت قسم لکھو اور اس سے ایک خط ایک طرف کو نیچے کو کھینچو، دوسرا خط دوسری طرف نیچے کو کھینچیں بھائی. جی ایک کے نیچے لکھیں وجود قسم، ایک خط کے سامنے لکھیں وجود قسم، دوسرے کے سامنے لکھیں ثبوت عیب، ثبوت عیب. اور اب وجود قسم اور ثبوت عیب کے درمیان بھی ایک خط کھینچ دیں بھائی. کس کے درمیان؟ ان کو بھی ملا دو، ایک خط بیچ میں کھینچ دو ایک سے دوسرے کی طرف بھائی. تکون بن گئی یا نہیں بن گئی؟ جی ایک تین کونوں والی صورت آپ کے سامنے بن گئی ہوگی. سب سے اوپر کیا ہے؟ ثبوت قسم، پھر اس کے بعد وجود قسم، اور پھر اس کے بعد ثبوت عیب. اور ثبوت عیب سے خط پھر کس کی طرف آ رہا ہے؟ ثبوت قسم، ثبوت بھائی دیکھو سب سے اوپر ہے ثبوت قسم، اسے خط جا رہا ہے کس کو؟ وجود قسم. وجود قسم سے پھر آگے خط جا رہا ہے ثبوت عیب، اور ثبوت عیب سے پھر آگے خط جا رہا ہے ثبوت قسم کی طرف واپس. بھائی جا رہا ہے یا نہیں جا رہا بھائی؟ ایک تکون بن گئی. آپ اس کو سمجھو، دیکھو دور سمجھا رہا ہوں آپ کو، دور لازم آئے گا. ایک چیز اپنے موقوف علیہ پر موقوف ہوگی بھائی، ایک چیز دوسری چیز پر موقوف ہے اور وہ پھر اسی پر موقوف ہے. دیکھو بھائی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ قسم نہیں دی جائے گی، قسم نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ثبوت قسم تب ہوگا جب وجود قسم آئے بھائی. کوئی مخالف ہوگا تو پھر کیا آئے گی اس پر؟ پہلے اس کا مخالف ہونا تو ثابت ہو جائے تو پھر اس پر کیا آئے گی؟ قسم. تو ثبوت قسم موقوف ہے کس پر؟ وجود وجود قسم. وجود قسم ہے تو پھر قسم کوئی ہے تو پھر اس پہ قسم بھی آئے گی، قسم ہی کوئی نہیں تو اس پر قسم بھی. اور وجود قسم موقوف ہو رہا ہے ثبوت عیب پر. عیب ثابت ہوگا تو قسم بنے گا، یہ فریق مخالف بنے گا. عیب ہی نہیں ثابت تو یہ فریق مخالف بنا نہیں بنا. تو وجود قسم موقوف ہوا کس پر؟ ثبوت عیب. اور ثبوت عیب کی تو بات چل رہی ہے، اور ثبوت عیب ابھی آپ نے بتایا کس پر موقوف ہو گیا؟ بائے کی قسم پر. ثبوت عیب کی خط کس کو جا رہا ہے؟ ثبوت عیب موقوف ہو گیا ہے کس پر؟ بائے کی قسم پر. اور قسم سے پھر دیکھو قسم تو تب آئے گی جب کوئی قسم ہو، اور قسم تب بنے گا جب کیا آ جائے بھائی؟ ثبوت. اور ثبوت عیب تب آئے گا جب کیا ہوگا؟ ثبوت. تو یہ دائرہ چکر ہی چلتا رہے گا بھائی، ہر ایک دوسرے پر موقوف ہے بھائی. دیکھو ثبوت قسم موقوف ہوئی کس پر؟ ثبوت عیب پر. درمیان میں واسطہ آ گیا نا وجود قسم کا، اس واسطے کو ذرا نکال دو آپ سوچ بب. تو چاہے واسطے کے ساتھ موقوف ہو یا بغیر واسطے کے موقوف ہو، بات تو ایک ہی ہے بھائی. تو ثبوت قسم موقوف ہوئی کس پر؟ ثبوت عیب پر. اور ثبوت عیب کس پر موقوف ہوا؟ ثبوت قسم پر بھائی. سمجھ میں آیا؟ تو ایک چیز موقوف ہے اس چیز پر جو خود کیا ہے؟ اس پر موقوف ہے. یہ دور آیا بھائی. اب عبارت دیکھو، یہی بات میں نے بتلایا تھا، ثبوت قسم، وجود قسم، ثبوت عیب، یہ تینوں ذکر ہو رہے ہیں عبارت میں. دوبارہ دیکھو وجہ عدم الاستحلاف، اور قسم نہ کھلانے کی وجہ یہ ہے کہ ان الیمین لا يتوجہ الا علی الخصم، اس لیے کہ یمین متوجہ نہیں ہوتی مگر کس پر؟ قسم پر. دیکھو یمین میں نے قسم لکھوایا آپ کو، کس پر متوجہ ہو رہی ہے؟ وہ صورت پہ بھی نظر رکھو. یمین کس پہ متوجہ؟ قسم کس پہ آ رہی ہے؟ وجود قسم پر. یمین متوجہ ہوتی ہے قسم پر، تو پہلے وجود قسم ضروری ہے بھائی. ولا یثیر قسما الا بعد قیام العیب عنده، اور یہ بائے تو قسم بنے گئی نہیں جب تک کہ بائے کے پاس، جب تک کہ مشتری کے پاس عیب ثابت. تو وجود قسم موقوف ہو گیا کس پر؟ ثبوت عیب پر. کس کے پاس؟ مشتری کے پاس. اب فلا یمکن اثبات هذا بالحلف، اور اس ثبوت عیب کو ثابت کرنا بالحلف، کس کے ذریعے بھائی؟ تو اس عیب کو ثابت کرنا حلف کے ذریعے یہ ممکن نہیں، اس لیے کہ اس کو موقوف کر دیں کس پر؟ حلف پر، تو وہ پھر کیا لازم آیا؟ تو صورت کے مطابق سمجھ میں آ رہی ہے بھائی سب کو؟ کسی کو نہ سمجھ میں آئی ہو تو پوچھ لے بھائی، نہیں آئی؟ دیکھو بھائی عبارت پہ دیکھو، انہوں نے کہا یمین، یمین کے لیے میں نے کیا لفظ لکھوا دیا؟ ہاں یمین، یعنی ثبوت قسم کب آئے گا؟ ثبوت قسم کس پر ہوگا؟ قسم پر. یمین کس پر آتی ہے؟ قسم پر. تو قسم ہوگا تو ثبوت قسم کی، تو میں نے کیا لکھوایا؟ ثبوت قسم، اور آگے کیا خط کھینچا؟ وجود قسم. ثبوت قسم موقوف ہوئی وجود قسم پر، قسم ہوگا. یمین تو متوجہ ہوتی ہے قسم پر، تو قسم ہوگا تو یمین بھی ہوگی، قسم نہیں تو یمین بھی نہیں بھائی. تو یہ دیکھا، اور آگے پھر قسم کا کس پر موقوف ہے؟ کہ مشتری کے پاس کیا آ جائے؟ ثبوت عیب آ جائے. تو دیکھو وجود قسم سے میں نے خط کھینچا تھا کس کی طرف؟ ثبوت ہے. تو وجود اس کا بائے کا قسم بننا یہ موقوف ہے اس بات پر کہ مشتری کے پاس کیا ثابت ہو جائے؟ عیب ثابت ہو جائے. صورت سمجھ میں آئی؟ اور پھر اب یہ ثبوت عیب جو ہے، فلا یمکن اثبات ھذا بالحلف، اب اس عیب کو قسم کے ذریعے ثابت کرنا ممکن، ورنہ دیکھو ثبوت عیب اگر اس سے ثابت کریں گے تو ثبوت عیب کس پر موقوف ہو گیا؟ ثبوت عیب، ثبوت عیب ثبوت قسم پر. یہ معنی ہے فلا یمکن اثبات ھذا، اثبات العیب عند المشتری، اثبات عیب کس کے پاس؟ مشتری کے پاس. یہ موقوف ہو رہا ہے بالحلف، کس پر بھائی؟ دیکھا وہ میں نے خط ثبوت قسم کی طرف کھینچا بھائی، سمجھ میں؟ اگر نہ آئے بھائی پھر پوچھیں، اپنے ساتھیوں سے پوچھیں بھائی، پھر کل مجھے بتائیے بھائی اگر نہ سمجھ میں. لِأَنَّهُ دَوْرٌ، اس لیے کہ یہ کیا لا ہے؟ دور ہوگا. اما البینہ، تو باقی بینہ جو ہے، فقط تقام لخیثیر خصمن، وہ کبھی قائم کی جاتی ہے تاکہ دوسرا شخص کیا بن جائے؟ خصم بن جائے. تو بینہ دوسرے کو خصم بنانے کے لیے قائم کی جاتی ہے، لیکن لا یحلف لیصیر خصمن، لیکن خصم بنانے کے لیے قسم نہیں دی جاتی بھائی، خصم بنانے کے لیے قسم نہیں. دیکھو آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اس وقت؟ اپنے پاس غلام کے بھاگنے کو ثابت کرنا چاہتے ہیں، یعنی عیب کو ثابت کرنا چاہتے ہیں. جب آپ کے پاس عیب ثابت ہو جائے گا پھر اب آگے بات چلے گی، آپ یہ دعویٰ کریں گے کہ یہ عیب تو کہاں سے آیا؟ بائے کے پاس سے آیا. اس نے مجھے کس قسم کی چیز بیچی ہے؟ عیب دار چیز بیچی ہے بھائی، سمجھ میں آیا؟ عیب دار چیز بیچی ہے. تو اس پر پھر آپ کیا کریں گے؟ بینہ قائم کر. تو بینہ تو قائم کیا جاتا ہے دوسرے کو قسم بنانے کے لیے، جب آپ بینہ قائم کر دیں گے تو ثبوت عیب ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ جب ثبوت عیب ہو گیا تو اب آپ عیب ثابت ہو گیا، اب آپ کا دعویٰ صحیح بن گیا، اور وہ بائے آپ کا کیا بن گیا؟ قسم بن گیا. اگر ثبوت عیب ہی نہیں تو پھر تو آپ کا دعویٰ صحیح نہیں، جب دعویٰ صحیح نہیں تو وہ آپ کا قسم نہیں، جب وہ آپ کا قسم نہیں تو اس پر قسم بھی نہیں. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو بینہ کس لیے ہوتی ہے؟ دوسرے کو قسم بنانے کے لیے، لیکن اس کو قسم دلا کہیں قسم بنانے کے لیے اس پہ قسم واجب کر دیں، یہ تو درست نہیں. قسم کھاؤ گے تو تم تو قسم بن جاؤ گے، تو یہ تو ضرر لازم آیا تم پر بھائی. کیا لازم آیا؟ ضرر لازم آیا، خود ہی قسم اٹھائی اور خود ہی کیا بن گئے؟ فریق قسم نہ اٹھاتے تو فریق مخالف بھی، تو قسم پر موقوف ہو گیا فریق مخالف بننا بھائی. دیکھیے تو کہتے ہیں اما البینہ تو فقط تقام لیصیر خصما، باقی بینہ جو ہے تو اس کو قائم کیا جاتا ہے تاکہ وہ دوسرا شخص کیا بن جائے؟ فریق مخالف. لیکن لا یحلف لیصیر خصما، لیکن قسم نہیں دلائی جاتی تاکہ وہ کیا بن جائے؟ فریق، ہاں فریق جی. والفرق فرق بھئی اب فرق سمجھانا چاہتے ہیں. آپ نے کہا تھا ثبوت عیب کے لیے مشتری پر کیا ضروری ہے, اپنے پاس عیب کے ہونے پر کیا آپ قائم کرے, اس پہ تو آپ نے بینہ ضروری قرار دے دی, اور بائے پر قسم کو آپ ضروری قرار نہیں دیتے ثبوت عیب کے لیے. کہتے ہیں بھئی دونوں میں فرق ہے, بھئی دونوں میں کیا ہے فرق ہے. بینہ کے اندر تو مشتری کو اختیار ہے پورا, وہ بینہ قائم کرے یا قائم, بینہ قائم کرتا ہے تو اس کا دعویٰ چلے گا, بینہ قائم نہیں کرتا تو چھوڑ دے بھئی, دعویٰ ہی نہ کرے, پھر اس کے اختیار میں ہے یا نہیں بھئی اختیار میں. تو بینہ کا قائم کرنا یہ تو مشتری کے اختیار میں ہے, جبکہ دوسری طرف اگر آپ قسم کو کیا کر رہے ہیں, بائے پر واجب قرار دے رہے ہیں, کیا قرار دے رہے ہیں واجب, تو مشتری کو بینہ میں اختیار ہے, اس پر اتنا ضرر نہیں. مرضی ہے بینہ قائم کرے ثبوت عیب پر یا بینہ قائم نہ کرے, دعوی چھوڑ دے. اور اگر آپ بائے پر قسم کو واجب کرتے ہیں تو اس پر تو آپ نے ضرر کو لازم کر دیا, کیا کر دیا ضرر کو لازم کر دیا, اس پر حلف واجب قرار دے دی, قسم اٹھاؤ, اور بیچارہ قسم اٹھاتا ہے تو کیا بن جاتا ہے, خسم بن جاتا ہے اور مقدمہ آگے چل پڑتا ہے, اس سے پہلے وہ خسم بنتا ہی نہیں ہے. تو کس میں ضرر زیادہ ہے, تحلیف میں یا بینہ میں, بھائی تحلیف میں. دیکھا والفرق, اور فرق یہ کہ ان وجوب الحلف ضرر, ان کے حلف کا واجب کرنا ضرر ہے. فَإِذَا لَمْ يَكُنْ خَصْمًا فَلَا وَجْهَ لِلْزَامِ الضَّرَرِ عَلَيْهِ, جب وہ خصم ہی نہیں ہے تو کوئی وجہ نہیں ہے اس پر ضرر کو لازم کرنے کی, بخلاف اقامت البینتی, بخلاف بینہ کی قائم کرنے کے, اذ المدعی مختار فی اقامتہا, اس لیے کہ مدعی با اختیار ہے اس کے قائم کرنے میں, اس کو اختیار ہے. فَهِيَ أَهْوَنُ مِنْ الْزَامِ الضَّرَرِ, تو یہ بینہ زیادہ ہلکی ہے, آسان ہے, خفیف ہے, کس سے, الزام بھائی حلف کی صورت میں الزام ضرر ہے اور بینہ کی صورت میں الزام ضرر, تو لہٰذا یہ آسان ہے بھائی. فہی احون, تو یہ بینہ خفیف ہے, من الزام ضرر علیہ, اس پر ضرر کو لازم کرنے سے. فجعل اقامت البینۃ طریقا, تو بنایا گیا ہے اقامت بینہ کو ذریعہ, اقامت بینہ کو ذریعہ بنایا جائے گا یا بنایا گیا ہے, لاثبات کونہ خصما, اس بائے کے خصم ہونے کو ثابت کرنے کے لیے, لتحلیف, نہ کہ قسم اٹھوانا, قسم اٹھوانے کو ذریعہ نہیں بنایا جائے گا, بلکہ کس کو ذریعہ بنایا جائے گا, بینہ کو. صورت سمجھ میں آگئے, چلیے بس, مولانا ہذا هو المرام, واللہ اعلم بحقیقت الکلام.